قبلہ کعبہ کی اس پر اسرار گفتگو کے بعد قبول تشیع میں نواب صاحب کے بیانات۔
قبلہ و کعبہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے کثیر عطا فرمائے، بتصدق محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی۔ 10 راتیں ہو رہی ہے کہ ہم اس مجلس مذاکرہ کی ہے شیعہ نشینی، ہم نے مقدس انوار ایمانی سے روشنی حاصل کی۔ قبلہ 10 راتیں مکمل ہو رہی ہے، 10 راتیں یادگار ہیں ہماری زندگی میں، ہم اس مجلس مذاکرہ کی حاشیہ نشین ہیں، ہم نے مقدس انوار ایمانی سے روشنی حاصل کی، بلند علمی اصول و خواہش سے استفادہ کیا اور طرفین کے دلائل کو غور سے سنا۔ ہم چند افراد ایسے ہیں جو تمام راتوں میں انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ جلسے میں حاضر رہے ہیں اور ہر روز آپس میں شب کی گفتگو پر بحث و تبصرہ کر کے پوری چھان بین کرتے رہے۔ خدائے وحدہ لا شریک کا لشکر، خدائے وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے آپ کے ذریعے ہماری ہدایت کے اسباب مہیا فرما دیے، جس سے ہم لوگوں نے حق کو پہچان لیا اور وہ دلائل سے جو اب تک کبھی نہیں سنے تھے۔ قبلہ و کعبہ، مخالفین کے غلط اور گندے پروپیگنڈے کے خلاف، جیسا کہ انہوں نے ہم کو بتا رکھا تھا کہ شیعہ مشرک ہیں، شیعہ غالی ہیں، شیعہ رافضی ہیں، شیعہ حق سے منحرف ہیں، ہمارے اور پر صد فی صد اور بالکل یقینی طور سے ثابت ہو گیا ہے کہ فرقہ شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کا مذہب حق اور ان کا طریقہ سچا ہے، اور ہم نے اچھی طرح سے جان لیا ہے کہ حقیقی اسلام کے حامل یہی لوگ ہیں، یعنی شیعہ لوگ حقیقی اسلام کے حامل ہیں۔ صرف ہم چند حاضرین جلسہ ہی نہیں بلکہ اس شہرت کے جو علم مذاکرہ ہوا، اس کی شہرت ہوئی ہے، یہ دور دور تک پھیلے گا، تو جو حق جانے گا یقیناً وہ حق کی دنیا میں آئے گا، بلکہ اس شہر کے بہت سے بے لوس و بے غرض اشخاص جو حق و حقیقت کے طلبگار ہیں، روزنامہ اخبارات اور رسائل کو پڑھنے اور طرفین کے دلائل کو جانچنے کے بعد حق سے روشناس ہو چکے ہیں۔ جب حق سے روشناس ہو چکے ہیں، البتہ عام مجموعوں میں آمد و رفت اور اپنے خاص مشاغل نیز مخالفین کے ساتھ ربط و ضبط کی وجہ سے اپنے عقائد کو ظاہر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لہذا انہوں نے خفیہ طور سے ہمارے سامنے شیعت کا اظہار کر دیا ہے۔ اس لیے کہ آپ نے کوئی بات قبلہ مشکوک چھوڑی ہی نہیں ہے، اور اپنی سادہ اور عام فہم تقریر سے ہم سب کے دماغوں میں حقائق کو واضح کر دیا اور حقیقت اور حق کا نور ہمارے قلب تک پہنچا دیا۔ لہذا ہم چند اشخاص جو اس وقت حاضر ہیں، چونکہ کسی کا خوف نہیں رکھتے، لہذا پوری جرات کے ساتھ اعلان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کئی راتوں سے چاہتے تھے کہ درمیان سے پردہ ہٹا دیں اور اپنے کو ظاہر کر دیں، لیکن موقع نہیں ملا قبلہ، اور حسن اتفاق سے ہر شب ہماری بصیرت میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے کثیر عطا فرمائے، بتصدق مولا کائنات۔ ہم نے مضبوط سے مضبوط تر دلائل سنے اور اپنے عقیدے میں اور زیادہ راسخ و ثابت قدم ہو گئے ہیں۔ وقت گزر رہا ہے، لہذا اجازت دیجئے یہ پردہ برطرف کیا جائے اور ہمارے اقربا و اعتراف کو سن کر ہم کو سرفراز فرمائیے گا۔ ہمارے نام مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ اثنا عشر علیہم السلام کے شیعوں کی فہرست میں درج فرمائیے اور شیعوں کی جماعت میں اعلان فرما دیجئے کہ وہ ہم کو اپنی برادری میں قبول کریں۔ اس قیامت کے روز عدل الہی کے دربار میں اور اپنے جد بزرگوار کے سامنے شہادت دیجئے گا قبلہ۔ کہ ہم لوگ علم و یقین کے ساتھ ائمہ اثنی عشر کو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیاء و خلفاء کی ولایت پر ایمان لائے ہیں، لہذا ہم سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے سابقہ مذہب کو چھوڑ دیا، اب ہم نے حق و حقیقت والا مذہب شیعہ اثنی عشری والا مذہب کو قبول کر لیا ہے، اور تا دم مرگ اور تا قیامت تک ہم اسی مذہب پر مریں گے، اسی مذہب پر ہم قائم رہیں گے، الحمدللہ۔
مجھ کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہے کہ چند نمایاں اور ممتاز ہستیاں چشم بصیرت اور گوش حقیقت کے ساتھ حقائق پر توجہ کی، نور عقل کی روشنی میں منزل حق کو پہچان کر راہ راست اور صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے، وہی راستہ جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمایا، چنانچہ آپ کے اکابر علماء اہل سنت الجماعت جیسے امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اور ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں، محمد ابن طلحہ شافعی نے مطالب السیول میں اور ابن مغازلی نے اپنے فضائل میں اور خوارزمی نے مناقب میں، سلیمان خندوزی نے ینابی المعدد میں اور دوسروں نے نقل کیا ہے کہ آن حضرت نے فرمایا صراط علی حق، یعنی علی کا راستہ حق ہے جس سے ہم تمسک کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے دوسرے اسلامی بھائی بھی عادت اور تعصب سے ہٹ کے غور کریں تاکہ ان کی نگاہوں سے پردے ہٹ جائیں اور حق و حقیقت ان پر ظاہر ہو جائے۔
قبلہ صاحب، ہم آپ کے الطاف و عنایات کے ممنون ہیں کہ آپ نے بندہ پیشانی اور حسن اخلاق کے ساتھ ہمارے سوالات کے جوابات دیے۔ البتہ ہمارے گوشہ دل میں ابھی ایک مختصر سا اشکال موجود ہے، گزارش ہے کہ اس کو بھی حل فرما دیجیے تاکہ ہمارے بھائیوں کے لیے مسرت و اطمینان اور بصیرت کا باعث ہو، نیز ہمارے عقیدے اور ایمان میں مزید استحکام پیدا ہو۔
نواب صاحب، میں حاضر ہوں، فرمائیے کس چیز میں اشکال ہے تاکہ اس کا جواب عرض کر دوں۔
ہمارا اشکال ائمہ اثنا عشر کی امامت اور ان کے ناموں کے بارے میں ہے، چونکہ ان راتوں میں صرف امیر المومنین علی علیہ السلام کی شخصیت زیر باعث رہی، لہذا متمنی ہوں کہ ہم کو بتائیں کہ اولاً قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت ہے جو ہم کو ائمہ اثنا عشر کی امامت کا ثبوت دے دے، یا ہے نہیں، یہ ثبوت دے دیجیے یا نہیں۔ مطلب دوسری یہ کہ ہماری کتابوں میں شیعوں کے 12 اماموں کے نام درج ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہیں تو ہمارے اطمینان قلب کے لیے بیان فرما دیجیے گا۔ قبلہ
نواب صاحب، آپ کا سوال بہت مناسب اور بامحل ہے اور اس کا جواب بھی موجود ہے، لیکن چونکہ وقت تنگ ہے اور صبح ہونے والی ہے، اس سوال کا جواب بھی ممکن ہے کچھ طول کھینچے، لہذا اگر آپ بھی متفق ہوں تو یا کل شب میں تشریف لائیے تاکہ جواب عرض کر دوں، یا کل صبح بھی ممکن ہو۔ چونکہ کل ریحانۂ رسول امام حسین علیہ السلام کی عید ولادت باسعادت ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے خزلباش بھائیوں کی طرف سے رسالہ دار کے امام باڑے میں صبح سے ظہر تک ایک شاندار جشن کا انتظام ہے، لہذا یہ بھی ممکن ہے کہ اس موقع پر عیدی کے عنوان سے اس کا جواب پیش کر کے آپ کا اشکال کو حل کر دوں۔
میں انتہائی فخر کے ساتھ آپ کی رائے سے موافقت کرتا ہوں اور اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، بس آپ اجازت دیجیے۔ قبلہ، جن محترم حضرات نے اس نورانی جلسے کی ضیافاشیوں سے روشنی حاصل کی ہے ان کا تعارف کرا دوں۔
میں پورے شوق اور مسرت کے ساتھ تیار ہوں ان عزیزان گرامی کو اپنی آغوش محبت میں قبول کروں۔
دیکھیے، اتنے
نواب صاحب بتائیے،
چونکہ 6 افراد اہل تسنن کا قبول تشیع ہے کہ اتنے حضرات آج کی شب لوائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نیچے حضرت علی اور آپ کی اولاد میں سے 11 اماموں کی خلافت و امامت کے اقرار کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ پہلا نام ہے حقیر، آپ کا مخلص عبد القیوم۔ دوسرا نام ہے سید احمد علی شاہ صاحب۔ تیسرا نام ہے سید غلام امامین صاحب۔ چوتھا نام ہے سرحد کے سردار غلام حیدر خان صاحب۔ یہ انہوں نے بھی جو ہے مذہب شیعہ کو قبول کر لیا ہے۔ پانچواں نام ہے پنجاب کے بڑے تاجر عبد الاحد خان صاحب۔ جی چھٹا نام ہے مشہور رئیس عبد الصمد خان صاحب۔ دیکھیے مطلب یہ کہ یہ حضرات میرے پاس تشریف لائے ہیں، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور تمام حاضرین جلسہ بھی کھڑے ہو گئے۔ میں نے ہر ایک سے محبت کے ساتھ بغل گیر ہو کر پیشانی پر بوسا دیا۔ اس کے بعد سارے اہل مجلس ان سے معانقہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ برادران اہل سنت بہت اداس ہو گئے ہیں، چنانچہ ان کی دلجوئی کے لیے کہا کہ آج عید کی شب ہے جس میں اسلامی ہدایات کے مطابق مسلمانوں کے ایک دوسرے سے مصافیہ و معانقہ کرنے بہت بڑا ثواب ہے، لہذا بہتر ہوگا کہ ہم سب آپس میں مصافیہ و معانقہ کریں۔ اس کے بعد میں نے پہلے جناب حافظ صاحب اور شیخ عبد السلام صاحب سے، پھر دوسرے حضرات سے بغل گیر ہو کر سب کی پیشانیوں پر بوسا دیا اور بعد اس کے جلسے میں شریک ہو کر کے شربت اور مختلف قسم کے شیرینی لائی گئی اور ہم نے پر لطف و شیرینی باتوں سے مجمع میں ایک تازہ مسرت کی لہر توڑ کر ان کے چہروں پر افسردگی دور کر دی۔ دیکھیں حافظ صاحب، ہم نے ان راتوں میں آپ کی ملاقات سے کافی فیض حاصل کیا خملہ، جس کی لذتیں آخر عمر تک بھلائی نہیں جا سکتی، بالخصوص میری ذات پر تو بڑا احسان ہے آپ کا، جس کا عوض آپ کو آپ کے جد بزرگوار سے ملے گا، کیونکہ آپ نے بہت حقیقتوں کا انکشاف فرما دیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ میں قطعاً وہ پہلی رات والا آدمی نہیں ہوں جو بھی عقل مند اور انصاف پسند انسان آپ کے شک و شبے سے بالاتر دلائل کو سنے گا، وہ یقیناً خواب غفلت سے بیدار ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ حقیر امیدوار ہے کہ عدرت و اہل بیت رسالت کے طریقہ ولایت پر دنیا سے اٹھے اور رسول اللہ کے سامنے سرخرو حاضر ہو سکے۔ میری بڑی خواہش تھی قبلہ کہ اس سے زیادہ مدت تک آپ کے ساتھ رہتا، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور بہت ذاتی کام درپیش ہیں، کیونکہ ہم صرف دو روز کے خیال سے آئے تھے، یہاں اتفاق سے کافی وقت صرف ہو گیا، لہذا اس رات کو ہم آپ حضرات کی اجازت سے شب ودا قرار دیتے ہیں اور کل شب کو ہم ریل گاڑی کے ذریعے سے روانہ ہو جائیں گے اور آپ کو دعوت دیے جاتے ہیں کہ ہمارے وطن تشریف لائیے قبلہ، تاکہ ہم آپ کی صحبت سے خصوصی فوائد حاصل کر سکیں۔
حافظ صاحب، آپ حضرات یقین فرمائیے کہ پہلی شب سے جب کہ آپ کی زیارت ہوئی ہے، اس وقت تک میں بغیر تعصب و اناد کے پورے خلوص کے ساتھ سرگرم محبت رہا اور آپ حضرات سے ایک خصوصی ربط و انس قائم ہو گیا۔ باوجود یہ کہ میری جانب سے آپ حضرات کی روانگی میں کوئی معنی نہیں تھا، لیکن اب میں یہ سن کے آپ حضرات واپسی کا قصد کر رکھتے ہیں تو اپنے اندر ایک عجیب سا تاثر محسوس کر رہا ہوں۔ ایک بزرگ عارف کا قول یہ ہے کہ میں جذبات کے برعکس انس و ملاقات کا مخالف ہوں، کیونکہ وصال کے بعد فراق آتا ہے، اور دیوان امیر المومنین میں آپ کا ارشاد، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ جو ان کے اوپر موت سخت ہوتی ہے، حالانکہ خدا کی قسم دوستوں کی جدائی اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ حق یہ ہے کہ میں نے ان 10 راتوں میں بالعموم آپ حضرات کے اور بالخصوص جناب علی کے دیدار سے بہت فائدہ اٹھایا ہے، جس کو کبھی نہ بھولوں گا۔ اگرچہ ان 10 راتوں میں بسط کلام تائی تجرل کلام، یعنی بات میں بات نکلتی ہے، سلسلہ گفتگو طولانی رہا، ہر شب میں نے بلا ارادہ 6-7 گھنٹے یا اس سے زیادہ محترم حاضرین جلسہ کا وقت لیا، چونکہ ہماری نشستوں میں اول سے آخر تک آیات شریفہ قرآنی اور احادیث رسول اکرم کا تذکرہ رہا، ہم جاہلانہ اور تعصب و عناد لہو لعاب سے الگ رہے، لہذا میں نے اپنی جگہ خدا کی ایک عبادت انجام دی، البتہ اس لحاظ سے کہ انسان ہوں، سہو و نسیان غلطی کا مرکز ہے۔ اگر دوران گفتگو میری طرف سے آمدن نہیں بلکہ سہون کوئی بے ادبی یا طول کلام کی غلطی سرزد ہو گئی ہو یا آپ حضرات کی نظر میں کوئی بڑی بات معلوم ہوئی ہو تو چشم پوشی فرمائیں اور استجابت دعا کے مواقع پر اس حقیر و فقیر خیر طلب کو دعائے خیر سے فراموش نہ فرمائیں۔
آپ کے حسن بیان اور لطف و عنایات کے برتاؤ سے ہم بہت ممنون ہیں قبلہ و کعبہ، اور ہم میں سے کسی کو آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، جس کے لیے آپ معذرت کر رہے ہیں، کیونکہ جناب علی کا حسن اخلاق اور ادب و لحاظ اس منزل پر ہے کہ اس نے ہم کو مفتون اور گرویدہ بنا لیا، اور طول بیان سے بھی ہرگز ہم کو کوئی افسردگی نہیں ہے قبلہ، بلکہ آپ کی شیری کلامی اور فصاحت اور بلاغت اتنی زبردست ہے کہ میرا خیال ہے کہ چاہے جتنی طولانی تقریر ہو بار خاطر نہ ہوگی۔
میں آپ حضرات کے مراحم و الطاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے معروف ذات کے خاتمے پر ایک مطلب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل چونکہ حامی امت فرزند رسول الثقلین حضرت امام حسین علیہ السلام کی عید ولادت باسعادت ہے، اور محترم حضرات خزل باش نزا آپ کے دیگر شیعہ بھائیوں کی طرف سے رسالہ دار کے امام باڑے میں ایک شاندار محفل مسرت کی تشکیل کی گئی ہے، لہذا میں جناب علی اور دیگر حضرات حاضرین جلسہ کو اور آپ کے توسط سے جملہ برادران اہل سنت کو پرخلوص دعوت دیتا ہوں کہ پیغمبر کی ذات مبارک سے اپنے مخصوص تعلق کے پیش نظر آن حضرت کی روح پر فتوح کی خوشنودی کے لیے ایک بڑے مجمع کے ساتھ کل صبح اس جشن ولادت میں تشریف لائیں، کیونکہ شیعوں کی اس محفل میں اپنی شرکت سے علاوہ اس کے آپ ہم سب کو ممنون و متشکر رہوں۔ مجھ کو امید ہے کہ آپ میرے اس مقصد سے بھی اتفاق کریں گے۔ اس جشن عام میں برادران ایمانی و اسلامی کے دونوں فرقوں کی شرکت سے ہم ایک ایسا متحدہ اسلامی محاذ قائم کریں گے کہ دشمنان اسلام کو جو مسلمانوں میں تفرقہ اور جدائی چاہتے ہیں حیرت و عبرت میں ڈال دیں۔ عید میلاد حسینی سے متعلق چند اشعار، یعنی شعبان پر دوسرے مہینے قربانی ہے کیونکہ اس کے اندر سے نمایاں خیر و برکت حاصل ہوئی، ہمارے سارے رنج و غم دور ہوئے اور ہمارے درمیان خوشخبری پھیل گئی۔ اس کی تیسری تاریخ لوگوں پر پسندیدہ انعام و احسانات کا نزول ہوا، پس صبح ولادت نواسۂ رسول روشن ہوئی، یہ وہ امام ہے جو نجات کا دروازہ ہے لوگ، کیونکہ اس کے ذریعے سے بندوں کو گناہ سے بخشے جاتے ہیں، اس سے امامت کی وہ شاخ بلند ہوئی جو ہدایت کے تر و تازہ پھل ہیں، نبوت کا باغ اس کے نور سے روشن اور پھلا پھلا ہوا ہے۔ شیعوں کو اس کی پیدائش کی تہنیت، وجود و محبت اور ہر عیب و رائب سے پاک ہیں۔ جب تیسری شعبان یعنی ولادت باسعادت امام حسین علیہ السلام کی صبح ہوئی تو محترم حضرات خزل باش کی جانب سے رسالہ دار کے امام باڑے میں ایک محفل مسرت بہت شان و شکو کے ساتھ منعقد ہوئی، مختلف طبقوں کے لوگ سویرے ہی سے کثرت کے ساتھ جمع ہو گئے۔ میں بھی ظہر سے چار گھنٹے قبل ان شیعہ علماء اور عوصہ کے ایک بڑے مجمع کے ہمراہ جو میری قیامگاہ پر آ گئے تھے جشن میں شرکت کے لیے امام باڑا گیا۔ حق یہ ہے کہ جلسہ کافی شاندار تھا، ہر طبقے کے شیعہ اور سنی افراد کا اتنا کثیر مجمع تھا کہ اس قدر طویل و عریض امام باڑے کی وسیع فضا دونوں طرف کے بڑے بڑے دوہرے کمرے یعنی شاہراہ عام مکانوں کے کوٹھے بھی بھر گئے تھے۔ حضرات علماء اہل سنت میں جناب حافظ صاحب شیخ عبد السلام صاحبان بھی تشریف فرما تھے، نواب صاحب بھی تھے۔ میرے پہنچنے سے محفل میں ایک عجیب جوش و خروش پیدا ہو گیا، باوجود یہ کہ میرے بیٹھنے کے لیے ایک خوبصورت اسٹیج تیار کیا گیا، لیکن میں اہل تسنن کے بڑے بڑے علماء کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی جگہ سے کترا کے سیدھا انہی کے پاس جا گیا۔ میرے اس اکرام و احترام اور پرخلوص انکسار سے وہ بہت خوش ہوئے اور سامنے بیٹھ گئے۔ بعض شربت اور طرح طرح کی شیرنی لائی گئی۔ اس خاطر تواضع کے بعد دو مداحوں نے اردو اور فارسی زبان میں بہترین قصیدے پڑھے۔ اس کے بعد سردار عبد الصمد خان صاحب جو پشاور کے نامی شیعہ رئیسوں میں سے تھے چند محترم خزل باش حضرات کے ساتھ آئے اور مجھ سے فرمائش کی کہ آج چونکہ عید کا دن ہے لہذا اہل جلسہ منتظر ہے کہ آپ اپنی تقریر سے ان کو مسرور فرمائیں۔ اس کے بعد ان چھ عدد جدید شیعوں کے اعزاز میں کھانے کی ایک عام دعوت دی گئی۔ اب اپنی تقریر کے متن کو بھی جسے اخبارات اور رسائل کے نامہ نگاروں نے نوٹ کر کے شائع کرا تھا اصل کتاب میں شامل کرتا ہوں، کیونکہ یہ فائدے سے خالی نہیں بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ میرے دس راتوں کے مناظرے اور بیانات کا تتما ہے۔ قبلہ منبر پر آئے اور ایک فصیح و بلیغ خطبے کے بعد فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، بس اگر تم آپس میں کسی چیز میں نزاع کرو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو، اگر تم اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ طریقہ کار تمہارے لیے بہت عمدہ اور نتیجے کے لحاظ سے بہترین ہے۔ ایک اہم موضوع جو مدت سے عمومیت کے ساتھ زیر بحث چلا رہا ہے، ہر قوم و فرقہ اپنی مطلب آوری کے لیے اس کا سہارا لیتا ہے، وہ حریت اور آزادی کا موضوع ہے جو بالآخر کچھ فہم اور کوہتاہ نظر لوگوں کے لیے ایک جماعت کا اعلی کار بن گیا۔ چنانچہ اسی حریت و آزادی کو بنیادی قرار کر کے وہ انبیاء کرام کے الہی احکام سے، دین و شریعت کے دائرے سے جو خارج ہو گئے ہیں، حالانکہ اتنا ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ پروردگار عالم کی بندگی، اس کے شرائع حقا کے قیود اور مقدس قوانین سے آزادی علم و عقل سے پوری مخالفت رکھتی ہے۔ ایسے حریت اور آزادی نوع بشر کے سکون و آسائش میں تباہی اور فتنہ و فساد کا باعث نظام فطرت کی مخالفت اور محققین علماء صاحبان عقل کے نزدیک مردود و ناقابل عمل ہے۔ البتہ جو حریت و آزادی بہتر اور ممدوح ہے، اس سے مراد مخلوق کی عبودیت، اپنے بشر کی تعظیم و پرستش اور اپنے ہی جیسے ہم جنسوں کی اندھی تخلیص سے آزادی، ایسی آزادی انسانیت کا لازمی جز ہے، کیونکہ ایک سنجیدہ فہمیدہ انسان جو زیور عقل سے آراستہ اور علم و معرفت کا حامل ہو، اس کا فرض ہے جیسے افراد کی بندگی اور غلامی سے الگ رہیں، کسی ایسے شخص کو گوارا نہ پیروی کریں جو اس کو وادی حیرت و ضلالت میں گرداں سر گرداں کریں۔ اس لیے قرآن مجید نے حکم دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اس کی اطاعت کرو جو اول الامر ہے۔ آیت آپ جانتے ہیں، واتی اللہ واتی الرسول اول الامر منکم، یعنی اطاعت کرو خدا کی اور اطاعت کرو پیغمبر کی اور صاحبان امر کی۔ بحکم آیت اللہ کی اطاعت کی بعد نوع بشر میں پیغمبر اور صاحبان امر کی اطاعت واجب ہے۔ پیغمبر خاتم الامین کے احکام کی اطاعت جو تمام مسلمان بالعموم متفق ہے، اس کو اس حقیقت سے انکار نہیں ہے، البتہ اہل اسلام کے اندر جو اختلاف پیدا کیا گیا وہ صرف اولو الامر کے معنی میں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کے بعد اولو الامر کی اطاعت واجب رکھی۔ تو اولو الامر کے معنی میں اہل سنت کا عقیدہ بھی ملاحظہ کر لیں۔ برادران عامہ، اہل تسنن کا عقیدہ یہ ہے کہ آیت میں اولو الامر سے امراء، حکام اور افسران لشکر مراد ہے، لہذا سلاطین اور صاحبان حکومت اس کے ماتحت آتے ہیں۔ چونکہ حضرات اہل تسنن بادشاہوں کے احکام کی اطاعت اور واجب سمجھتے ہیں، فسخ و فجور اور ظلم و جور کے مرتکب ہی کیوں نہ ہو، اس دلیل سے کہ یہ لوگ آئے اولو الامر میں داخل ہیں، لہذا ان کی اطاعت فرض ہے، حالانکہ ایسا عقیدہ عقلی اور نقلی دلیلوں سے باطل ہے۔ تنگی وقت کی وجہ سے یہ مختصر محفل کی متمنی نہیں ہے کہ اس عقیدے کے بتلان میں سارے دلائل عرض کروں، اس لیے کہ تفصیل پیش کرنے کے لیے کم سے کم ایک مہینے کا موقع درکار ہے۔ صاحبان امر کی تین قسمیں ہیں، ظاہر ہے کہ اہل عالم پر حکمرانی والے امراء و سلاطین تین حال سے خالی نہیں ہیں، یا اجماع سے مقرر ہوئے ہوں، یا طاقت و قدرت سے، قہر و غلبہ جسے کہتے ہیں، یا خدا کی طرف سے منسوب ہے۔ چنانچہ پہلا طریقہ یعنی یہ کہ اگر مسلمان کسی ایک شخص پر اجماع کر لیں تو اس کو منصب و امارت پر مقرر کر دیں، تو اس کی اطاعت خدا و رسول کی اطاعت کے مانند واجب ہے، اپنے ثبوت میں کوئی عقلی دلیل نہیں رکھتا۔ یہ طریقہ جس سے تمام مسلمان کسی ایک کامل اور پاکباز ہستی پر اتفاق کر کے اس کو مسند امارت پر بٹھا سکیں، کیونکہ مسلمان چاہے جس قدر عالی دماغ اور ہوش مند ہو، وہ فقط ظاہری حالات کا جائزہ لے سکتے ہیں، لوگوں کے باطنی کیفیات اور دلی عقائد سے بے خبر رہتے ہیں۔ انسان صالح اور کامل امیر کے انتخاب پر قادر نہیں ہے۔ میں نے جو پچھلی 10 راتوں میں گفتگو کی ہے اس موضوع پر، اجماع امت سے متعلق جو گفتگو ہوئی تھی، اس میں میں نے ثابت کیا کہ امت کا اجماع کسی ایک شخص پر باطل ہے۔ اسی طرح سلاطین و امرا اولو الامر بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ خیر و غلبہ کے ذریعے بادشاہ بنتے ہیں، اور ہر بادشاہ کے اقتدار کی وجہ سے وہ صاحب امر نہیں ہو سکتا۔ دوسری قسم جو طاقت و اقتدار سے متعلق ہے، یعنی خونخوار، صفاق، فاسق، فاضل، بادشاہ یا خلیفہ، کس طرح سے اولو الامر ہو سکتا، اس کی اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت کے بعد لوگوں پر کس طرح واجب ہو سکتی ہے۔ ترخ عامہ سے ائمہ کے لیے اخبار عصمت ہے، چونکہ پیغمبر اکرم نے یہ فرما دیا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، خلفاء ہوں گے۔ اس ضمن میں آپ کے مشہور و معروف عالم دین جو اجلے علماء اہل سنت سے ہے، شیخ سلیمان بلخی حنفی، یہ نابی المعدد کے صفحے 335 پر لکھتے ہیں۔ اسی طرح شیخ الاسلام، جن کو پوری امت مسلمہ ان کی علمی اہانت پر متفق ہے، اور وہ اپنی کتاب فرائد السبتین میں لکھتے ہیں، اور یہ دونوں ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا کہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ علی اور حسن، حسین اور حسین کی اولاد میں سے 9 افراد سب کے سب پاک و پاکیزہ معصوم ہے۔ سلمان فارسی نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ حسین علیہ السلام کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پیغمبر نے فرمایا، یعنی قطعی طور پر یہ امام ہے اور امام کے فرزند ہے، اور اس کی نسل سے 9 عدد امام نیکوکار، امین اور معصوم ہوں گے۔ دیکھیں، پیغمبر کی حدیث میں اور بشارت میں لفظ معصوم آیا ہے، تو اس سے ثابت ہے کہ جو خلفائے خدا ہوگا، جو امام ہوگا، وہ معصوم ہو، اس کے لیے عصمت ضروری ہے۔ اور یہ ساری باتیں میں آپ ہی کے معتبر کتابوں سے ثابت کر رہا ہوں جو اہل سنت کے اکابر علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہے۔ رسول خدا سے سنا ہے، یہ متفقہ طور پر اس روایت کو بھی شیخ سلیمان خندوزی اور شیخ الاسلام حمونی نے فرائد السبتین میں لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ آن حضرت نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ تم میرے علم کے وارث ہو، تم امام اور میرے بعد خلیفہ ہو، تم لوگوں کو وہ باتیں بتاؤ گے جو وہ نہیں جانتے، تم میرے نواسوں کے باپ اور میری بیٹی کے شوہر ہو، اور تمہاری اولاد میں سے عترت اور معصوم امام ہے۔ اس قسم کی اخبار و احادیث اکابر علماء اہل سنت کے طرف سے بکثرت مروی ہیں، جن میں سے مختصراً وقت میں نمونے کے لیے اسی قدر کافی ہے پیش کرتا ہوں۔ عترت و اہل بیت کا علم، جیسا کہ علم سے متعلق میں نے طویل گفتگو کی تھی، پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میری عترت میری طینت سے پیدا کی گئی، اور خدا تعالی نے ان افراد کو علم و فہم و کرامت فرمایا ہے، وائے ہو اس شخص پر جو ان کو جھٹلائے۔ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں ایک مفصل خطبہ و حمد و ثناء الہی فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ پیغمبر اکرم کا قول ہے کہ میں تمہارے اندر نفیس و بزرگ چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، 2 چیزیں، گراں قدر چیزیں، ایک خدا کی کتاب، دوسرے میری عترت۔ اگر تم ان دونوں سے متمسک رکھو گے تو ضرور نجات پاؤ گے۔ تو پھر فرمایا کہ ان سے پیش قدمی نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، ان افراد سے تخیر و کوتاہی نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب یہ سوال، یہ کہ مختصر حصہ ان دلائل میں جو میں نے اکابر علماء اہل سنت سے پیش کیا، ہمارے ائمہ اثنا عشر علیہ السلام کے علم و عصمت کے ثبوت میں نقل کیا ہے، جن سے عقلی دلیلوں کو بھی قوت پہنچتی ہے۔ یہ سوال کہ اسماء ائمہ قرآن میں کیوں نہیں آئے، بعض بہانہ ساز اور ہیلا جو اشخاص نے ایک شبہ ایجاد کر کے عوام میں پھیلایا ہے، اگر شیعوں کے 12 امام برحق ہیں تو دین کی سند محکم یعنی قرآن مجید کے اندر ان کے نام کیوں نہیں آئے؟ تو کل شب کی نشست میں برادران عزیز نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا، لیکن چونکہ وقت کافی گزر چکا تھا لہذا میں نے جواب آج کے اوپر رکھا تھا۔ اب جب کہ آپ حضرات کے اسرار سے منبر پر آ گیا ہوں اور موقع بھی مناسب ہے، تو پروردگار کی توفیق و تائید سے اس اشکال کو رفع کروں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ چند کوتاہ فہم لوگوں کو ایک بہت بڑی غلط فہمی دامنگیر ہے۔ ان کے خیال میں جملہ امور کے جزئیات بھی قرآن مجید میں مذکور ہیں، حالانکہ یہ محکم آسمانی کتاب بہت سی مجمل اور مختصر اور خلاصے کے طور پر نازل ہوئی ہے، جن میں صرف کلیات امور کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جزئیات کے اس کے مفسرین یعنی پیغمبر خدا رسول خدا کے ذمے چھوڑ دیا۔ چنانچہ سورہ حشر کی 59 آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ رسول اللہ، تم کو جس چیز کی ہدایت کرے اس کو اختیار کرو، اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو۔ لہذا جب ہم طہارت سے دیات تک اسلام کے احکام و قوانین کا جائزہ لیتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ قرآن مجید میں ان کے کلیات کا ذکر تو موجود ہے، لیکن اس کی تشریح و تفصیل پیغمبر نے فرمائی۔ اب جواب اشکال کا بھی سن لیں کہ اولاً جو حضرات اشکال تراشی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ائمہ اثنا عشر کے نام تعداد قرآن مجید میں نہیں ہے، لہذا ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے، اطاعت نہیں کرتے۔ ان سے کہنا چاہیے کہ اگر بات یہی چیز ہے جس چیز کا نام قرآن میں نہ لیا گیا ہو، تو جس کی صراحت نہ کی گئی ہو، تو جس کے جزیات کا تذکرہ نہ ہو، اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ آپ حضرات کو خلفائے راشدین اموی، عباسی وغیرہ خلفاء کی پیروی بھی چھوڑ دینی چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید کی کسی آیت میں سوا علی ابن ابی طالب کے خلفائے راشدین اور خلفائے اموی و عباسی کی خلافت طریقہ اجماع یا تعین خلافت میں امت کے اختیار اور ان کے اسماء تعداد کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے۔ بس آخر کس بنیاد پہ، کون سے قاعدے کی بنیاد پر ان کا اتباع کرتے ہو؟ ان کے مخالفین کو رافضی اور مشرک اور کافر کہا جاتا ہے۔ ان سب سے خطا نظر اگر قاعدہ یہی ہے تو قرآن مجید میں جس کی وضاحت اور نام موجود نہ ہو اس کو ترک کر دینا ضروری ہے۔ تو آپ حضرات کو تمام احکام و عبادات کا تارک بن جانا چاہیے، کیونکہ ان میں سے کسی ایک کے تفصیلات اور جزیات کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اول الامر سے علی اور ائمہ اہل بیت مراد ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کی معتبر علماء اہل سنت کی کتابوں سے پیش کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا ہے سلسلہ، یعنی فرائض السمتین میں علامہ حمونی نے تفصیل سے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور عیسیٰ ابن حمدان نے اسی طرح سے امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے شریک وہ لوگ جن کی اطاعت کو خدا تعالیٰ نے اپنی اطاعت سے ملحق فرمایا، اور ان کے حق اولو الامر منکم نازل فرمایا۔ تم کو چاہیے کہ ان کے کلام سے باہر نہ جاؤ، ان کے فرما بردار رہو اور ان کے احکام و امر کی اطاعت کرو۔ جب میں نے یہ ارشاد سنا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ کو خبر دیجئے۔ تو فرمایا، یا علی، اے علی، تم ان سے پہلے ہو۔ اور محمد ابن شیرازی جو اجل علماء اہل سنت میں سے رسالہ اعتقادات میں روایت کرتے ہیں، جس وقت رسول خدا نے امیر المومنین علیہ السلام کو مدینے میں اپنا خلیفہ بنایا تو آئے شریفہ اول الامر منکم علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ اسی طرح کے تمام علماء اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ اول الامر سے مراد حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولاد معصومینہ ہے۔ اس مفصل روایات کے بعد، جس کا ایک حصہ میں نے محفل کا وقت دیکھتے ہوئے پیش کیا، مناقب میں روایتیں اور سلیم بن قیس، عیسیٰ بن مسرہ اور ابن معاویہ کی سندوں سے نقل کرتے ہوئے اول الامر سے مراد ائمہ اثنا عشر ہے، اہل بیت طہارت ہے، پوری طرح سے ثابت ہو گیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اول الامر کے معنی واضح کرنے کے لیے یہی مذکورہ بالا چند روایتیں کافی ہوں گی۔ رہی ائمہ اطہار کی تعداد اور ان کی اسماء مقدسہ، تو اس سلسلے میں بھی اکابر علماء اہل تسنن کے ترک سے مروی چند احادیث کو ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہوں، اور ان کثیر متواتر اخبار احادیث سے قطع نظر کرتا ہوں جو صرف اطرت اہل بیت رسول طہارت کے لیے منقول ہے۔ سب سے پہلے ائمہ اثنا عشر کے نام اور تعداد۔ شیخ سلیمان بلخی حنفی نے ینابی المعدد کے باب 76 میں اور فرائد السمتین میں شیخ الاسلام حمونی سے وہ مجاہد اور ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ ایک یہودی جس کا نام ناصل تھا رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور توحید کے بارے میں چند مسائل دریافت کیے. آن حضرت نے ان کے جوابات دیے جن کی تنگی وقت کی وجہ سے نظر انداز کرتا ہوں. ناصل اسلام سے مشرف ہوا. اس کے بعد اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہر پیغمبر کا ایک وصی ہوتا ہے. ہمارے پیغمبر موسیٰ بن عمران نے یوشع بن نون کے لیے وصیت کی تھی، لہذا ہم کو خبر دیجئے کہ آپ کا وصی کون ہے. آن حضرت نے فرمایا، انا وصیاً علی ابن ابی طالب و بعدی سبط علی الحسن والحسین قتلہ تسمعوا ائمۃ من صلب الحسین، یعنی میرے وصی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، ان کے بعد میرے دونوں نواسے حسن اور حسین ہیں، ان کے بعد نو امام حسین کی نسل سے ہوں گے. ناصر نے عرض کیا کہ میری التجا ہے کہ ان اسماء مبارکہ مجھ سے بیان فرمائیں. تب پیغمبر اکرم نے کہا کہ سب سے پہلے حضرت علی، پھر ان کے بڑے فرزند امام حسن، پھر اس کے ان کے دوسرے فرزند امام حسین، ان کے بعد ان کے فرزند علی، علی کے بعد ان کے فرزند محمد، محمد کے بعد ان کے فرزند جعفر، جعفر کے بعد ان کے فرزند موسیٰ، موسیٰ کے بعد ان کے فرزند علی، علی کے بعد ان کے فرزند محمد، محمد کے بعد ان کے فرزند علی، علی کے بعد ان کے فرزند حسن، اور حسن کے بعد ان کے فرزند حجت آخر محمد مہدی ہوں گے. پس یہ سب 12 لوگ باقی 9 اماموں کے نام بتانے اور یہ واضح کرنے کے بعد کہ 12ویں امام یعنی محمد مہدی علیہ السلام تک ہر امام کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اپنے باپ کا جانشین اور امام ہوگا. اس روایت میں بھی تفصیلات ہے. ہر ایک کے طریقے شہادت کے متعلق سوال کیا، پیغمبر نے تفصیلاً سارا ذکر حاصل کیا. اسی طرح ایک اور روایت میں کہ حضرت نے فرمایا کہ ان میں کہ اول سردار اوسیا اور پدر ائمہ علی ہیں، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے حسن اور حسین، پھر ان تینوں ہستیوں سے ملاقات کرو گے، پھر اس کے بعد امام زین العابدین پیدا ہوں گے، وہ تمہاری زندگی کا آخری وقت ہوگا. دنیا سے تمہارا آخری توشہ دودھ ہوگا. ان سے تمسک اختیار کرو، جاہلوں کا جہل تم کو گمراہ کر دے گا. یہ روایت پیغمبر اکرم نے بیان کی ہے جابر ابن عبداللہ انصاری سے، اور ان سب کو بشارت دی ہے کہ تم میرے پانچویں بیٹے محمد باخر سے ملاقات کرو گے. اسی طرح پیغمبر کے بعد خلفاء کی تعداد 12 ہے. اسے کثرت سے علماء اہل سنت نے لکھا. سید علی شافعی حمدانی مودت الخربا میں نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم ایک احاطے کے اندر جس میں عبداللہ ابن مسعود بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک عرابی رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ تم میں عبداللہ کون ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ میں ہوں. اس نے کہا کہ اے عبداللہ، پیغمبر نے تم کو اپنے خلفاء کی خبر دی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، پیغمبر نے فرمایا الخلفاء بعدی اثنا عشر عدد، یعنی میرے بعد میرے خلفاء 12 ہوں گے، جو نغبائے بنی اسرائیل کی تعداد. نیر شیبہ سے، انہوں نے مسروخ، انہوں نے عبداللہ شیبہ سے اسی روایت کو نقل کیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے. اسی طرح عبداللہ ابن عمر نے جابر ابن سمرہ سے، اور انہوں نے پیغمبر سے نقل کیا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ الخلفاء بعدی اثنا عشر، میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، جو نغبائے بنی اسرائیل کی تعداد کے مطابق ہوں گے، اور وہ سب بنی ہاشم سے ہوں گے. مذکورہ کتابوں کے علاوہ دوسرے بڑے بڑے علماء اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں موقع موقع سے متفرق طور پر اس بارے میں کثرت سے حدیثیں نقل کی. چنانچہ خواجہ بزرگ سلیمان بلخی یوناب المعدد میں، اسی طرح سید علی حمدانی نے مودت الخربا میں، اور اس سلسلے میں شیخین سے یعنی امام ترمیزی اور امام ابو داود نے بھی اپنی صحاح میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ یحییٰ ابن حسن فقی نے اب کتاب عمدہ میں، اور یہ دونوں یعنی صحیح بخاری، صحیح ترمیزی اور صحیح ابو داود میں، اور صحاح ستہ کی یہ اہم کتابوں میں حسن ابن فقی سے یہ روایت نقل کی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا الخلفاء بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اثنا عشر خلیفۃ کلہم من قریش، کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، جو سب کے سب قریش سے ہوں گے. اور بخاری نے 3 سلسلوں سے، مسلم نے 9 سلسلوں سے اور ترمذی نے 1 سلسلے سے، حمیدی نے 3 سلسلوں سے اسی حدیث کو نقل کیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، کلہم من بنی ہاشم۔ بخاری و مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ اب اس کے بعد یہ جملہ قابل غور ہے، کلہم من بنی ہاشم، یعنی یہ سب بنی ہاشم سے ہوں گے۔ یہاں تک کہ صفحے 446 میں لکھتے ہیں، بعض محققین علماء یعنی علماء اہل سنت نے کہا کہ رسول اللہ کے بعد بارہ خلفاء کی امامت پر دلالت کرنے والی حدیثیں بکثرت تاریخ کے ساتھ مشہور ہے، جن سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اپنے خلفاء کی تعداد معین کر کے رسول نے اپنے اہل بیت اطرت میں سے 12 اماموں کو مراد لیا۔ ان حدیث کو آ حضرت کے بعد ہونے والے خلفائے صحابہ سے مطابق کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر نے 12 کا عدد کا معین کیا ہے اور یہ صرف 4 ہی تھے۔ سلاطین بنی امیہ پر بھی ان کا انتباخ نہیں ہوتا، اس لیے کہ 12 لوگ سے زیادہ تھے، یعنی 13 تھے۔ علاوہ اس کے 2 سوا عمر ابن عبدالعزیز کے سب کے سب ظالم تھے۔ عمر ابن عبدالعزیز کا ظلم ثابت کرنے کے لیے بھی اس قدر کافی وقت ہے جس نے خلافت غصب کی تھی، اور وہ بنی ہاشم میں سے بھی نہیں تھا، جیسا کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کلہم من بنی ہاشم۔ اس کو تمام علماء اہل سنت نے لکھا کہ کلہم من بنی ہاشم، تو اس کا اطلاق بھی اس پر نہیں ہوتا، تو کیونکہ ان کی تعداد بھی 12 سے کہیں زیادہ ہے۔ انہوں نے اطرت رسول کے حق میں ہدایت خداوندی کی خطان کوئی رعایت نہیں کی، جیسا کہ سورہ شعرا میں ہے کہ اے رسول کہہ دو کہ میں تم سے تبلیغ کا کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے یہ کہ میرے خرابت داروں سے محبت کرو۔ پس تمام علماء اہل سنت نے متفقہ طور پہ لکھا کہ اس آیت میں قربا سے مراد اہل بیت رسول ہے اور ائمہ معصومین ہے۔ اسی طرح طلب حق میں جہاز کا بیان اگر حقیقت واقفیت سے تعصب و عناد کا پردہ ہٹایا جائے اور علم و عقل سے انصاف کی رہنمائی باوجود تعصب کے حق واضح اور آشکار نظر آئے گا۔ چنانچہ صاحب کتاب البیان ابو عثمان عمرو المتوفی 255 ہجری، جو اہل سنت کے علماء محققین اور دایان متصوفین اور متقدمین میں سے تھے، انہوں نے حقائق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خواجہ بزرگ کے بعض کلمات کو درج کیا، لکھا کہ در حقیقت اہل بیت کے اوپر دوسروں کو فضیلت دینے میں نزاع کرنے کی وجہ سے خصومتوں نے سلیم عقلوں کو ناقص اور اچھے اخلاق کو فاسد بنا دیا، بس ہم پر طلب حق اور اس کا اتباع قرآن مجید میں خدا کی مراد معلوم کرنا، تعصب اور ہوائے نفسانی کو ترک کرنا، اور اپنے اسلاف و اساتذہ و آبا اجداد کی تقلید سے دور رہنا واجب ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ باوجود یہ کہ ایسے نظریات بے اختیار ان کے قلم سے جاری ہوتے ہیں، پھر بھی عادت اور تعصب کے علم و عقل ان پر غالب ہے۔ اپنے اسلاف کی پیروی میں حقیقت کے برخلاف راستہ اختیار کر کے ارباب عقل کو حیرت اور تعجب کا موقع دیتے ہیں۔ اپنی عادت تعصب و عناد کے زیر اثر نظام میں مخاصمت ہے آمدہ رہتے ہیں، اور نفسانی بنا پر ناحق دوسروں کو اہل بیت طہارت پر مقدم کر کے نصوص قرآنی اور احادیث معتبرہ کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، بغیر کسی مضبوط دلیل و برہان کی آنکھ بند کر کے اسلاف کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ دیکھیں، شیعوں کا منصفانہ اقرار آخر میں یہی ہے کہ ہم شیعہ چونکہ خدائے قادر و اکتا سے ڈرتے ہیں، موت روز قیامت پر یقین رکھتے ہیں، لہذا ہم دلائل و براہین دیکھتے ہیں جن کو اکابر علماء اہل سنت الجماعت نے بھی اپنی معتبر کتابوں میں درج کیا، اور عادت اور جانبداری پر غالب آ کے جو کچھ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ خدا نے حکم دیا، قلب و زبان سے اس کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں اور مقدس اطرت طاہرہ کی پیروی کرتے ہیں جن کو آ حضرت نے ہمارے سپرد کیا، امید کرتے ہیں کہ اسی ذریعے سے ہم سعادت ابدی پر فائز ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ نے ابدی سعادت اور نجات اسی جلیل القدر خاندان کی محبت میں اور متابعت میں قرار دی۔ چنانچہ حافظ ابن عقد اور احمد ابن محمد کوفی حمدانی جو علماء عامہ میں سے ہیں اپنے علماء و مشائخ اور عبد الفیض سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے بصرہ میں ابو ایوب انصاری سے ایک مفصل حدیث سنی، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے شب معراج میں ساخ عرش پر نظر کی تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عیدتہ بعلی و نصرتہ بہی، یعنی نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا اور محمد اللہ کے رسول ہے جن کی تائید و نصرت میں نے علی کے ذریعے کی ہے۔ اس کے بعد لکھا تھا کہ الحسن و حسین و علی و علی و علی و محمد و محمد و جعفر و موسیٰ و الحسن و الحجتہ، یعنی اس کے بعد لکھا کہ حسن ہے حسین ہے تین علی ہے دو محمد ہے جعفر ہے موسیٰ ہے حسن ہے اور حضرت مہدی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ خداوندہ یہ کون ہے؟ وہی ہوئی کہ یہ تمہارے بعد تمہارے اوصیا ہے، یعنی بحث ہے ان کے دوستوں کے لیے اور جہنم ہے ان کے دشمنوں کے لیے۔ اس موقع پر میں نے نواب صاحب سے مخاطب ہو کر کہا کہ جناب نواب صاحب، آپ کے کل رات والے اشکال کا جواب مکمل ہو گیا ہے اور آپ مطمئن ہو گئے ہیں، یا ابھی اور اضافہ کروں؟
قبلہ و کعبہ، شیرازی صاحب قبلہ، ہم آپ کے انتہائی ممنون ہیں کہ ہم نے پورا پورا فیض حاصل کیا اور روشن ضمیر لوگوں کے دلوں میں اب کوئی شبہ و اشکال باقی ہی نہیں رہا۔ خدا آپ کو اور ہم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب نے مل کر آمین کہی اور خود میں نے بھی پر خلوص آمین کہا، کیونکہ میں صرف خدا تعالی ہی سے اجرا و جزا کی امید رکھتا ہوں کہ محمد و آل محمد سلام اللہ علیہ اجمعین کے طفیل میں ہم پر لطف و عنایات کی نظر فرمائے۔ امید ہے کہ جس طرح آج تک ہم کو اپنے بے شمار مراعی مولتاز سے فیض یاب رکھا، اسی طرح روز قیامت تک رہے گا اور ہم قبلہ و کعبہ کے حق میں ہمیشہ تا دم مرگ ہمیشہ اپنی نمازوں میں عبادتوں میں دعائیں کرتے رہیں گے۔
اس کے بعد سلطان الفائزین نے مسلمانوں کے باہمی اتحاد و اتفاق کی ضرورت پر زور دیا اور آپس میں لڑائیوں اور شیعوں کے خلاف نفرت و بدگمانی پھیلانے والوں کی ریشہ دوانیوں سے بچنے اور ہوشیار رہنے کی تلقین کی۔ ظاہر ہے کہ اس اہم اخلاقی تعلیم کو قبول کرنے سے کسی ہوش مند اور سلیم الطبع انسان کو انکار نہیں ہو سکتا، لہذا بنظر اختصار تفصیل کو نظر انداز کر کے ترجمے کو تمام کرتے ہیں اور بارگاہ مجیب الدعوات میں دست بدعا ہے کہ بدفعل محمد و آل محمد ہماری یعنی قبلہ و کعبہ کی اس دینی خدمت کو شرف قبولیت عطا فرما۔